قرآن مجید کی چند آیات جو نکاح کے خطبے میں میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں سے ایک حصہ آیت کا یہ بھی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی اللہ سے ڈرو کہ جن کا تم نام لے کر واسطے دے دے کر لوگوں سے سوال کرتے ہو، اور اسی طریقے سے اس بات سے بھی ڈرایا گیا کہ رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے حقوق ادا ہونے سے رہ جائیں۔ ان آیات کو نکاح کے خطبے میں پڑھا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ چونکہ ایک نیا رشتہ وجود میں آ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر مزید ان سے اولاد کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو وہ اولاد کسی کے لیے بیٹا، کسی کے لیے بھائی، کسی کے لیے شوہر، اور مزید یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو جو رشتے داریاں پہلے سے موجود ہیں، جو رشتے پہلے سے موجود ہیں مزید وجود میں آ رہے ہیں، تو یقیناً کوئی کسی کا رشتے دار ہے، کوئی کسی کا رشتے دار ہے، تو اللہ تعالی ڈرا رہے ہیں اس بات سے کہ اللہ سے ڈرو کہ جس نے ان رشتوں کو پیدا کیا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ ان رشتوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو۔ اور ساتھ میں فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگہبان ہے، تم کس کا حق ادا کر رہے ہو اور کس کا ادا کرنے سے چوک رہے ہو، یہ سب اللہ کے علم ہے، تو جتنے بھی حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرو۔ اب اگر ہم تھوڑا سا بنظر غائر دیکھیں تو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب ایک دوسرے کے رشتہ دار، کیونکہ اصل تو ہماری ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے باپ، اور پھر حضرت حوا ہماری ماں ہے، اور ان سے جو اولادیں پیدا ہوئیں، پھر ان کے نتیجے میں جو اولادیں مزید پیدا ہوئیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں، قیامت تک ہوں گی۔ تو اگر ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے کے عزیز رشتہ دار ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حقوق العباد کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرو، کیونکہ وہ ایک اعتبار سے تو حقوق العباد کے تو اللہ کے بندے ہیں، لیکن دوسرے اعتبار سے تمہارے بھی کچھ نہ کچھ لگتے ہیں، اور کچھ نہیں تو دینی بھائی چارہ تو ہے ہی، لیکن اگر آدمی سوچتا چلا جائے، رشتہ داریوں کو پھیلاتا چلا جائے، تو اب جب اصل میں پہنچے گا اور جڑ میں پہنچے گا تو پتہ چلا کہ سب کے والد آدم علیہ السلام اور حوا ان کی والدہ سب کے، تو اس اعتبار سے سبھی بھائی بھائی ہوئے۔ تو بہرحال حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے، اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ جب اللہ رب العزت نے دنیا تخلیق فرمائی تو رشتہ داری اور قرابت داری کھڑی ہو گئی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ عرش کا پایا تھام کر کھڑی ہو گئی۔ اب کس طرح کھڑی ہوئی؟ کیونکہ رشتہ داری کا کوئی وجود تو ہے نہیں، لیکن اللہ تعالی چاہیں تو جس کو چاہے وجود عطا فرما دے۔ اب اس کی صحیح حقیقت اور کیفیت اور ماہیت تو اللہ تعالی جانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ رشتہ داری کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ اللہ میں اس موقع پر آپ سے یہ عرض کرتی ہوں کہ لوگ میرے حقوق کو پامال کریں گے، حق ادا نہیں کریں گے میرا، یعنی جو رشتے آپ نے قائم فرمائے ہیں ان رشتوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، تو میں تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تو اس پر راضی ہے کہ میں یہ اعلان کر دوں کہ دنیا میں جو رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے تو میں بھی ان کا حق ادا کروں گا، لیکن اگر وہ رشتہ داریوں کے حقوق کو ضائع کریں گے تو میں بھی ان کے حقوق ادا نہیں کروں گا، کیا تو اس پر راضی ہے؟ تو رشتہ داری نے کہا کہ ہاں اے اللہ میں راضی ہوں۔ اللہ تعالی نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو لوگ اپنے عزیزوں کے، رشتہ داروں کے، قرابت داروں کے حقوق کو ضائع کریں گے، ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے، تو میں بھی ان کا حق ادا نہیں کروں گا، میں ان کی طرح متوجہ نہیں ہوں گا۔ جو لوگ ان کے حقوق کو ادا کریں گے تو میں بھی ان کا حق ادا کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت کر لو، فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم. یہ سخت وعید اس میں بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر. اتنی سخت وعید ہے، تو بہت ہی گہرائی سے ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے عزیزوں کے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں یا نہیں، یا ان کو پامال کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ حقوق کی ادائیگی میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے. اگر ہم اہل قرابت کے حقوق ادا کریں گے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، نتیجے میں ہمیں سکون والی زندگی عطا ہوگی. جب سب رشتہ داروں کے حقوق ادا ہوں گے، کوئی آپ سے جھگڑے گا نہیں، کوئی لڑائی نہیں کرے گا، کوئی جو ہے وہ تھانہ کچہری نہیں کرے گا، کوئی عدالت میں نہیں جائے گا، کوئی آپ کے خلاف مقدمہ قائم نہیں کرے گا، اس لیے کہ سب سکون میں، آپ سب کا حق ادا کر رہے ہیں، اس لیے کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، ستائے گا نہیں، تکلیف نہیں پہنچائے گا. حقیقت یہ ہے کہ آج ہمیں رسموں نے جکڑ لیا ہے. ان رسومات کی بنا پر جو حقوق ہیں قرابت داروں کے، رشتہ داروں کے، وہ ہم ادا نہیں کر پاتے. مثلا آج جو کچھ بھی ہم کسی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. عام طور پر دکھلاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے ہوتا ہے. ہم کسی کے ساتھ اگر اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو پھر منتظر رہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہم نے فلاں موقع پر اس کو تحفہ دیا ہے، اب جب ہمارے یہاں شادی بیاہ کی تقریب ہو تو یہ بھی ہمیں تحفہ دے، ہم نے اس کے ساتھ جو ہے فلاں مشکل میں اس کے کام آئے، جب ہمیں مشکل پیش آئے یہ بھی ہمارے مشکل میں کام آئے. تو جب ہم منتظر رہتے ہیں، ہمارے کان لگے رہتے ہیں کہ کب ہمارا شکریہ ادا کرے، اور وہ شکریہ ادا نہیں کر رہا، بس یہیں سے خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ صاحب دیکھیے ہم نے تو ان کے ساتھ ایسا کچھ کیا، اور یہ ان کو ایک زبان ہلانے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، انہوں نے شکریہ تک بھی نہیں کہا. لیکن اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ حسن سلوک جو ہمارا تھا، یہ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ تو اس لیے تھا کہ ہم شکریہ سن لیں، لوگوں میں یہ ہمارے خاندان میں چرچا کرے کہ صاحب بڑا اچھا آدمی جی، میرا بڑا مشکل میں ساتھ دیا اس نے، اور مجھے جو ہے فلاں فلاں موقع پر میرے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا ہے. تو یہ تو اس لیے ہو گیا. پھر اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ جو کچھ میں لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں، عزیزوں کے ساتھ کرتا ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہوں، واقعتاً وہ اللہ کے لیے ہے، تو پھر وہ ذرا اس پر غور کر لے کہ کہیں وہ اس کا منتظر تو نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں چرچا کرتا ہے یا نہیں کرتا، بدلے کا منتظر ہے یا نہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھئی کسی سے توقع مت رکھو. خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اور توقع کے خلاف جب معاملہ ہوتا ہے یہیں سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے. توقع تو یہ تھی کہ ہمارا شکریہ ادا کرے گا، توقع تو یہ تھی کہ لوگوں میں ہمارے اس احسان کا چرچا کرے گا، لیکن وہ ہوا نہیں، اب خرابی پیدا ہو گئی، اب ہم نے اس کی برائیاں شروع کر دی. اور میں نے دیکھا کہ بعض موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے، گھر میں بعض خواتین کہتی ہیں کہ ابھی کیا ضرورت ہے، فلاں موقع آ رہا ہے اس موقع پر کر دینا، آخر اس موقع پر ابھی تو کچھ کرنا ہی ہوگا، تو اس موقع پہ دے دینا، ابھی کیوں دے رہا ہوں، حالانکہ موقع تو ابھی ہے. اگر موقع پر دیا جائے تو پھر بے موقع دینا، اصل تو بے موقع دینا ہے، کہ موقع ہو یا نہ ہو ہم اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی اور برتاؤ کرتے رہیں، یہ ہے اصل چیز. اگر موقع پر دیتے رہیں تو نہ موقع آئے گا نہ ہم کبھی دیں گے، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. اس لیے اس کا انتظار نہ کرے آدمی کے ساتھ، موقع آئے گا تو دیں گے. اور یاد رکھیے کہ جب ہم کسی کے منتظر رہتے ہیں، ہمارے کان کے ساتھ یہ ہمارا شکریہ ادا کرے گا، یا کہیں سے ہم یہ منتظر ہیں کہ کہیں سے ہمارے لیے تحفہ آئے گا، ہدیہ آئے گا، یہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. بس ایک اللہ والے تھے، محنت و مشقت کی زندگی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی دن سے فاقہ ہو گیا، یعنی کئی دن سے کھانے میں کچھ تھا نہیں، نتیجہ یہ کہ کسی سے کہتے بھی نہیں تھے اپنی ضرورت. تو کچھ واس کر رہے تھے ایک مرتبہ, ان کے ایک تعلق والے نے اس بات کو بھانپ لیا کہ شیخ کی آواز میں نقاہت بہت اور لگتا ہے کہ بھوکے ہیں. چنانچہ مجلس سے وہ اٹھ کر چلا گیا اور جا کر ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا. اس کے بعد وہ کھانا لے کر آیا اور شیخ کی خدمت میں پیش کیا. حضرت نے اس کو دیکھا اور منع فرما دیا کہ بھئی ہم نہیں لیتے, لے جاؤ. بہرحال وہ بھی سمجھدار آدمی تھا, اس نے اصرار نہیں کیا, لے کے چلا گیا. پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد لے کے آیا, اب انہوں نے پیش کیا, انہوں نے فوراً قبول کر لیا. تو بات یہی تھی کہ جب وہ مجلس سے اٹھ کر گیا تو شیخ کے دل میں اللہ نے یہ ڈالا, یہ دل میں خیال آیا کہ یہ میرے کھانے کا انتظام کرنے گیا. تو گویا دل کو پہلے سے اس بات کا خیال تھا, انتظار تھا کہ میرے لیے کھانا لائے گا, اور یہ صحیح نہیں. لہذا جب وہ آیا جس کا پہلے سے انتظار تھا تو منع فرما دیا کہ نہیں بھائی, اور وہ بھی چونکہ سمجھدار آدمی تھا لے کے چلا گیا. اب جب لے کے چلا گیا اور کافی وقت گزر گیا, دل کو انتظار بھی نہ رہا, اب وہ لے کر آیا تو چونکہ اب انتظار نہیں تھا اب فوراً قبول کر لیا, اس لیے کہ اب بغیر انتظار کے ملا. تو آج ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے یہ توقع ہوتی ہے کہ صاحب فلاں عزیز مجھے یہ دے گا, فلاں عزیز یہ دے گا, اور اسی انتظار کے مطابق ہمیں مل رہا ہوتا ہے. اس لیے یہ لین دین اللہ کے لیے نہیں ہوتا پھر. اس لیے نیوتا کی رسم وغیرہ ناجائز جو کہتے ہیں بزرگ, اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی اس کی حقیقت بھی یہ ہے کہ ہم جو کچھ دے رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں لوٹانا ہوتا ہے, ادلا بدلا کرنا ہوتا ہے کہ صاحب اس نے ہمیں یہ دیا ہم اسے یہ دیں گے, اور نہیں دیتا تو یہیں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اگر خالصتاً اللہ کے لیے ہو تو ہدیہ لینے دینے میں کوئی حرج نہیں, اور اس کے لیے کسی موقع کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, جب جی چاہے دے دیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شادی بیاہ کی رسم ہو گھر میں تبھی جو ہے وہ ہم اس کو ہدیہ پیش کریں, اس کے بغیر بھی تو ہدیہ دیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحادو تحابو, تم آپس میں ہدیے لیے دیا کرو, اس سے آپس میں محبت بڑھتی. تو اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے, جب بھی جی چاہے. بلکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس کو رسم کے طور پر انجام دیتے ہیں تو بعض اوقات ہم جاتے ہی نہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ بھائی ملاقات کے لیے کوئی لینا دینا ضروری نہیں ہے. آدمی کسی کی عیادت کے لیے جا رہا ہے, کسی کے گھر جا رہا ہے ملاقات کے لیے, اب ضروری تھوڑی کہ اس کے لیے کچھ فروٹ لے کر جائے اور مٹھائی لے کر جائے تبھی ہم جا سکتے ہیں, ورنہ نہیں جا سکتے. بعض لوگ محض اس لیے ملنا جلنا ترک کر دیتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس چونکہ لینے دینے کو کچھ نہیں ہے اس لیے خالی ہاتھ کیا جائیں ہم. یہ بہت بڑی غلطی. چاہے ہمارے پاس کچھ لینے دینے کو ہو یا نہ ہو, ہم نے اپنا تعلق قائم رکھنا ہے. تو بہرحال رشتہ داروں کے بڑے حقوق ہیں اور ان حقوق کو ادا کرتے رہنا چاہیے, یہ ہمارا حق ہے. ان رشتہ داروں کا بھی حق ہے, یعنی ان کا حق ہم پر ہے اور ہمارا حق ان پر ہے کہ ہم ان کا حق ادا کریں وہ ہمارا حق ادا کریں. جب موقع ہو موقع بموقع ملنا جلنا آنا جانا لگا رہے. اب بات یہ ہے کہ چونکہ کسی توقع کے مطابق ہم جا کے ملتے ہیں, ہونا یہ چاہیے کہ ہم رشتہ داروں سے ملتے رہیں, وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں نہ کریں, ہم اپنا حق ادا کریں. یعنی رشتہ داری اللہ کے لیے نبھائیں. آج رشتہ داری اللہ کے لیے نہیں ہوتی, وہ اس لیے ہوتی ہے کہ صاحب ہم وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بھی جائیں گے. اب ادلا بدلا ہوتا ہے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. آج یہ اس کی ریت پڑ گئی کہ بھئی ہم تو تمہارے جیسے آدمی ہیں, تم نبھاؤ گے تو ہم بھی نبھائیں گے. حالانکہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل من اذا قطعت رحمہ وصلہ, کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے کہ جو اگر میں صلہ رحمی کروں تو وہ بھی کرے یا وہ کرے تو میں بھی کروں، یعنی عدلے بدلے کے طور پر ہو، بلکہ ولکن الواصل، صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے، اذا قطعت رحمہ وصلہ، جب کوئی آدمی خطا رحمی کرے یہ اس کو جوڑے، یعنی وہ تو مسلسل ایسے کام کر رہے ہیں جس سے رشتہ داری قطع ہو رہی ہو، لیکن اس کے باوجود ہم جو حق ہم رکھا ہے شریعت نے ہمارا، ہم اس کو ادا کرتے رہے، ہم پر جو حق شریعت نے رکھا ہے اس کو ادا کرے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کوئی چاہے توڑنے کا کام کرے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو السلام علیکم کہیں، ملیں، جا کے ملاقات کریں، اس کا اگر کوئی حق ہے تو وہ ادا کریں. یہ نہیں ہے کہ وہ اگر ملے گا تو ہم بھی ملیں گے، وہ نہیں ملے گا تو ہم بھی نہیں ملیں گے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بعض رشتے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کم ملنے ہی میں عافیت ہوتی ہے، تو بے شک ان سے آدمی کم ملے، قطع رحمی نہ کرے، قطع رحمی پھر بھی صحیح نہیں، ان سے میل ملاپ کم کرے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے گھر جائیں ضرور کھانا کھا کے آئیں، بھائی کبھی چلے گا السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں، کیسی طبیعت ہے، ٹھیک ہے، بس خدا حافظ، اتنا سا کافی ہے. بہت زیادہ آدمی میل ملائیں یا بہت زیادہ جو ہے وہ جھپیاں نہ پائے، گلے نہ ملے، بھائی اتنا کافی ہے کہ السلام علیکم ہو جائے. ان کے حال احوال پوچھنے، اگر خدا نہ کرے کسی تکلیف میں ہے تو اس کے باوجود ان کی مدد کر دیں کچھ، کہ لو بھائی. اور یہ کرے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ اگر وہ ہمارا حق نہیں بھی ادا کرے گا، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں صاحب، انشاءاللہ اس سے بڑی تسلی ہوگی کہ ہم نے تو اللہ کے لیے حق ادا کیا، اب چاہے وہ ہمارا حق سمجھے یا نہ سمجھے، انشاءاللہ اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ اپنا کام، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. لیکن اگر ہم توقع رکھیں گے تو پھر کام نہیں ہوگا کبھی بھی، کہ بھائی ہم نے تو اتنا کچھ کیا، وہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرتے. آج ساری خرابیاں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد میں فرمایا، سل من قطعک، تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑے. سل کا مطلب ہوتا ہے ملاؤ، ملو یا جوڑو. من قطعک، جو تم سے توڑے، تو جو تم سے جو توڑ پیدا کرے تم پھر بھی توڑ پیدا نہ کرو، تم پھر بھی جوڑ پیدا کرو. اور ایک حدیث نے فرمایا کہ احسن من اساء الیک، تم اچھائی کرو اس شخص کے ساتھ بھی جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہو. یعنی ہم تو اچھائی ہی کریں چاہے وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہو. تو بس بات یہ بھائی، اس دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہمارے بزرگوں نے سے کسی ایک نے کہی، جو شوق میں ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے کہاں سنی تھی، لیکن بڑی اچھی بات یہ کہی کہ جب ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. تو آپ ان سے کوئی توقع مت رکھیں، لیکن اگر تمہارے ساتھ وہ کوئی انعام و اکرام کا معاملہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ بھئی یہ تو ہمیں توقع بھی نہیں تھی، الحمدللہ اس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا، تو اس سے شکر پیدا ہوگا. لیکن اگر کوئی وہ اچھا سلوک تمہارے ساتھ نہ کرے تو تم ناراض مت ہو کہ ہمیں پہلے سے توقع نہیں. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی سے گلا کرے کوئی آدمی؟ جب کسی سے توقع نہیں رکھتا تو گلا بھی نہیں ہوتا، گلا اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی سے توقع رکھتے ہیں. تو ہم جو کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں، کسی کی بیماری میں ملنے گئے اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا اللہ کے لیے، کسی کو ہدیہ دیا اللہ کے لیے، اور کسی سے سلام دعا ہے تو اللہ کے لیے. جب یہ سب معاملے اللہ کے لیے ہوں گے بس پھر کوئی پریشانی کی بات. ایک شخص نیک آدمی تھے، بزرگ تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ میاں تمہارا کیا حال؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میاں. اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ ساری کائنات جو ہے اس کے کہنے پر چل رہی ہو، تو خوشی ہوگا. فرما کیا تمہارا ایسا حال ہے؟ کہا کہ الحمدللہ میرا ایسا ہی حال ہے، ساری دنیا میرے کہنے پر چل رہی اس لیے میں بہت خوش ہوں. کہا کہ میاں تم بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو، یہ دعویٰ تو کسی نبی نے بھی نہیں کیا، پیغمبر نے بھی نہیں کیا، تم کیسے کر رہے ہو؟ کہا کہ بھائی میری بات کا مطلب سمجھ لے، میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے، اس لیے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے میں کہتا ہوں ایسے ہی ہونا چاہیے. جب اپنی مرضی ہی ختم کر دی اللہ کی مرضی میں، تو اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے، اس لیے میں بہت عیش میں ہوں، بہت آرام میں ہوں، مجھے سکون ہی سکون. تو بات یہ، جب ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیں تو انشاءاللہ سکون اور اطمینان آپ دیکھیں گے ہمارے قلوب میں جگہ پکڑ لیں. لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے چلیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے ہم کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو بہت برا ہو گیا. اب بتائیے ہم اللہ کو مشورہ دینے والے؟ اللہ تعالی ہمارے کہنے پر چلیں گے؟ حقیقت یہ کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دیں. یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں کسی معاملے پر دکھ ہوا لیکن کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ کو جو منظور ہے ہم اس پر راضی. انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اطمینان قلب بھی حاصل ہوگا. اللہ کے نیک بندے بڑی بڑی تکالیف سے گزرتے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے وہ تکلیف پر رضا کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے چونکہ یہ تکلیف بھیجی ہے اس لیے میں راضی ہوں, آپ یہ دور بھی فرمائیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ دعا نہیں کرتے, دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے اس تکلیف کو دور فرما دیجیے. اور یہ دعا کرنا صبر کے منافی بھی نہیں. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی تکلیف میں تھے لیکن انہوں نے دعا فرمائی کہ نہیں, رب انی مسنی الضر, اے اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچ گئی, پورے بدن میں کیڑے پڑ گئے, شیطان نے بہت تکلیف پہنچائی, لیکن انت ارحم الراحمین, تو بڑا رحم کرنے والا ہے, مطلب تو اس تکلیف کو دور فرما دے. اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کہا جاتا ہے. اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی تکلیف ہو اور وہ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں, درخواست کریں, تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے. اور کس سے کہیں گے بھائی بتاؤ تو صحیح, صبر کے منافی کیا چیز ہے؟ کہ اعتراض کریں, ہم شکوہ کریں, شکایت کریں کہ میاں مجھے ہی تکلیف پہنچانی تھی, اللہ میاں نے بھی بس اور کوئی تھا ہی نہیں دنیا میں, الیعوذ باللہ ثم الیعوذ باللہ. اگر اس قسم کا شکوہ یا شکایت کریں یہ صبر کے منافی ہوگا. ہائے وائے کرنا شروع کر دیں تکلیف جو ہے اس کو اور شکوے شکایت شروع کر دیں تب ہے. لیکن اگر ہم شکوے شکایت نہیں کر رہے لیکن اللہ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں اور یہ تکلیف آپ ہی کی بھیجی ہوئی ہے, آپ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا, اپنے فضل و کرم سے اس تکلیف کو دور فرما دیں, تو انشاءاللہ یہ صبر کے منافی نہیں. تو صبر کرنے والے بھی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کے ذریعے اس کو دور بھی کرا لیں. تو بہرحال دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے, یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ دیکھا کہ وہ ہر ایک کا سے تعلق نبھاتے تھے. تو دنیا میں جو رشتہ داریاں قائم کی گئی ہیں یہ بھی اس لیے تاکہ ہم ان کے حقوق کو ادا کریں. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ ایک ایک شخص کے ہدیے کی بھی قدر کرتے تھے اور تعلق کو بھی نبھاتے تھے. بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہدیے کا معاملہ, لین دین کا معاملہ اللہ کے لیے اگر ہو تو کوئی برا نہیں. برا اس وقت ہے جبکہ ہم دینے کے بعد یہ امید لگا کر بیٹھیں گے وہاں سے بھی کچھ ملے گا اور جب نہ ملے تو ناراض ہو جائیں, یہ ناجائز. اس کو نیوتا کہتے ہیں اور یہ حرام. لیکن ہم اس غرض سے دیں کہ ہمیں نہیں لینا نہ ہمیں چاہیے, ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں, اور پھر موقع بموقع دینے کی ضرورت نہیں, جب جی چاہے دے دے, اس کے لیے موقع کی تلاش میں نہ رہے. البتہ اگر کوئی موقع کسی عزیز کا ہو تو یہ ضرور دیکھ لے کہ اس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ اسے پہنچا دے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے, اور توقع یہ نہ رکھے کہ صاحب یہ بھی مجھے دے گا, اللہ کے لیے ایسا کر دے, خاموشی کے ساتھ کر کے آ جائے, کسی کو پتا بھی نہ چلے, یہ اللہ کے لیے ہو جائے گا. بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ ہدیے کے لیے بھی عقل چاہیے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سے لوگ آیا کرتے تھے. ان میں ایک صاحب تھے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سادہ سے بزرگ تھے. حضرت کے بعد جب بھی تشریف لاتے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر آتے, لیکن ان کا ہدیہ کیا ہوتا تھا؟ کبھی سیاہی کی دوات لے کر آ گئے چھوٹی سی, کبھی قلم لے کر آ گئے, کبھی کاغذ کا دستہ رم لے کر آ گئے, کیونکہ انہیں پتا کہ حضرت کو انہیں چیزوں کی ضرورت رہتی ہے. اب کوئی ہوتا میرے جیسا آدمی تو کہتا کہ صاحب یہ کوئی ہدیہ ہے, وہ کیا بولیں گے کہ کاغذ اٹھا کے لے آئے. ارے بھائی یہ دیکھو کہ سامنے والے کی ضرورت کیا ہے, اس کی ضرورت کے مطابق. اصل مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے کہ ہم اس کی ضرورت پوری کر دیں, اس میں یہ نہ دیکھے کہ بھائی یہ کیا لایا ہے. جس کو دیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ لانے والا کیا لایا ہے, وہ اس جذبے کو دیکھے جس جذبے سے وہ لے کر آیا. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کو جب تم ہدیہ بھیجو تو اگر وہ پاؤں کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو تو کوئی پڑوسن اس کو حقیر نہ سمجھے. اہل عرب کے یہاں پائے کھانے کا رواج نہیں, اب جا کر تھوڑا بہت وہ سیکھے ہیں, ورنہ عام طور پر پھینک دیا کرتے تھے. پاکستانی ہندوستانی جب سے وہاں پہنچے تو اب اس کی قیمت ہو گئی، ورنہ تو پھینک دیا کرتے تھے ایسے، جس کا جی چاہے فری میں لے جائے، لیکن اب قیمتی چیز ہو گئی وہاں بھی وہ. تو بہرحال آپ نے مثال بھی یہ دی کہ اگر کوئی پائے کا کوئی کھر کوئی چیز نہیں ہوتی، کھر تو ویسے پھینک دیا جاتا ہے، یعنی کھر تو ہم بھی نہیں کھاتے. لیکن فرمایا کہ اگر کوئی کھر لے کر آ جائے تو تب بھی اس کو جو ہے حقیر مت سمجھو. یہ دیکھو یہ کس جذبے کے تحت لے کر آیا. تو اس لیے اگر کوئی معمولی سا ہدیہ بھی دے رہا ہے تو اس کو آپ حقیر نہ سمجھیں، میں حقیر نہ سمجھوں، بلکہ یہ دیکھیں کہ بھئی اس کا جذبہ کیا ہے. اس جذبے کے تحت انشاءاللہ اگر ہم قبول کریں گے تو یقیناً وہ اللہ کے لیے ہوگا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں بھی اس کی بڑی قدر تھی، ان کے یہاں باقاعدہ اس کے لیے اصول وضع کیے گئے تھے، ہدیہ کس سے لینا ہے کس سے نہیں لینا. ایک تو یہ بھی، یعنی وہ کم از کم یہ ضرور دیکھتے تھے کہ بھئی کہ اس سے واقفیت ہو، تعلق ہو، بغیر تعلق ہر ایک سے ہدیہ قبول نہیں فرماتے. اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اطیب مال، سب سے بہترین مال ہدیہ ہے. اس لیے کہ ہمارے کسی کے مال میں تو ممکن شبہ ہو، لیکن جو مسلمان خالصتاً اللہ کے لیے تمہیں کوئی ہدیہ دے رہا ہے، اس سے زیادہ اطیب، اس سے زیادہ بہتر مال اور کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ایسے ہدیوں کو خاص خاص جگہوں پر خرچ کرنے کا باقاعدہ اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ بھئی یہ کسی مسلمان کا دیا ہوا ہدیہ ہے اور خاص جو ہے وہ اطیب مال ہے، بہترین مال ہے، اس لیے اس کو خاص جگہ پر ہی خرچ کریں. تو اس سے یہ بھی پتا چل گیا. تو بہرحال عزیز رشتہ داریوں میں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی موٹی رقم ان کو دے سکتے ہیں، بلکہ جس طرح بھی وہ ہم سے بن سکے ان کی خدمت کر سکیں، اور یہ ساری خدمات اس لیے ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر ان کا حق رکھا ہے. اگر ہم اس طور پر ان کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ یہ بڑا باعث اجر و ثواب ہوگا. اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس طرح سے اگر وہ ہمارے ساتھ برا سلوک بھی کریں اور ہم پھر بھی ان سے اچھا سلوک کرتے رہیں، تو چونکہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں. اگر اچھا وہ ہمیں توقع سے بڑھ کر کوئی ہمارے لیے کام کر دیں تو ہم انشاءاللہ شکر گزار ہوں گے اللہ کے، اللہ ہمیں تو کوئی توقع نہیں تھی، ہم نے تو آپ ہی کے لیے کیا تھا، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بہتر سلوک کیا، آپ انہیں جزائے خیر دیں. تو بہرحال اس کا حکم ہمیں دیا ہے قرآن و حدیث میں مختلف جگہوں پر کہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو. تو یقیناً ہم سے اس سلسلے میں چونکہ کوتاہیاں بہت ہوتی رہتی ہیں، اور عزیز رشتہ داروں کے اندر ماں باپ بہن بھائی بیٹا بیٹی بیوی اسی طریقے سے چچا چچی ماموں ممانی یہ سب عزیز رشتہ داروں میں شمار ہوتا ہے. تو جو حق بھی ان کا شریعت نے رکھا ہے ان کو ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اس کی توفیق ادا فرمائے، آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق ادا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اخلاص سے نیت عطا فرما، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، دکھلاوے سے، نام و نمود سے، ریا کاری سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو. اے اللہ خواہشات نفسانی پر چلنے سے، شیطان کی مرضی پر چلنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر اور تعلیمات پر عمل کی دل و جان سے توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.